الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 33 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. تخلیق آدم کا قصہ زیر بحث ہے. اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم فرشتوں کے سامنے رکھی، تو انہوں نے اس پر یہ سوال کیا کہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی. میں عرض کر چکا کہ یہ سوال لفظ خلیفہ سے پیدا ہوا. لفظ خلیفہ یہاں صاحب اقتدار کے معنی میں، زمین کے بادشاہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فرشتوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے اور اقتدار بھی ہے، تو ان سب چیزوں کے بعد تو اس کا پورا امکان ہے کہ حدود سے تجاوز ہوگا، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کا ارتکاب ہوگا. جب انسان زمین کا اقتدار پائے گا تو اقتدار کی بدمستی اس کو ان جرائم پر آمادہ کرے گی. صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک. چنانچہ اس سوال کا جو جواب دیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس اسکیم کو واضح کرتا ہے جو دنیا میں انسان کو بناتے وقت اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے. اسی وجہ سے میں نے ابتدا میں یہ عرض کر دیا تھا کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کی ذہنی خلش کو دور کرنے کے لیے یہ بتایا ہے کہ وہ اسکیم کیا ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب اس دنیا پہ غور کرتا ہے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتا ہے، اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں ظلم ہے، یہاں عدوان ہے، یہاں زیادتی ہے، یہاں ایک دوسرے پر تعدی ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے. اور بڑے سے بڑا فلسفی اور حکیم بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ شاید کوئی یزدا کی تماشا گاہ ہے، یہ کوئی رام کی لیلا ہے، اس میں کوئی حکمت بظاہر نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حقیقت ہم پر واضح کی کہ اس دنیا کو سمجھنا ہے تو میری پوری اسکیم کو سامنے رکھ کر سمجھو. اور وہ اسکیم یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی دنیا بنانے کا ارادہ کیا جس میں ابدی زندگی ہوگی، جس کا عیش عیش جاویداں ہوگا، جس میں ارتقاء کے مراحل لامتنائی ہوں گے، لیکن میں اس دنیا کے لیے ان کو منتخب کروں گا جو اس امتحان سے گزر کر اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیں گے. یہ اسکیم ہے. چنانچہ یہاں اسی کی وضاحت کی گئی ہے. یعنی فرشتوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت کے نام بتائے، یعنی ان کی ذریت میں سے، جس طرح کہ میں پیچھے عرض کر چکا، انبیاء اور رسل، مجددین، مصلحین، شہداء، صدیقین کے نام بتائے، اور یہ کہا کہ ان کا تعارف ان سے کراؤ اور انہیں بتاؤ کہ میری اسکیم کے تحت یہ لوگ ہیں جو اس کے باوجود کے اقتدار ہوگا، اس کے باوجود کے بادشاہی ہوگی، اس کے باوجود کے غیاب میں ہوں گے، اس درجے کے لوگ، اس مرتبے کے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور میں اپنی جنت کے لیے ان کا انتخاب کر لوں گا. چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر اب اس آیت کو پڑھیے. ارشاد فرمایا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا، آدم تم ان ہستیوں کے نام بتاؤ. یعنی جب فرشتوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہمارا علم تو اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا لوگ ہیں، کس پائے کے لوگ ہیں، تب آدم سے کہا گیا کہ اب آپ ان کا تعارف کرائیے اور ان کو بتائیے کہ اسی اسکیم کے تحت اس درجے کے لوگ منتخب ہو جائیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ. فَلَمَّا عَمَّاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا، یعنی اس میں اس اسلوب سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ نام بتاؤ، نام بتاؤ در حقیقت تعارف کراؤ کے معنی میں، اور یہ ہماری زبان میں بھی اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور قدیم زبانوں کا تو یہ ایک عام اسلوب ہے. پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بید میں ہی جانتا ہوں؟ علم اکل لکم انی عالم و غیب السماوات والارض و عالم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ اس پہ بہت سی چیزیں وضاحت طلب ہیں. چنانچہ یہ جو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید میں ہی جانتا ہوں، اس پر میں نے لکھا ہے، آدم کی تخلیق اور اسے زمین کی بادشاہی عطا کرنے کا جو بھید ذریت آدم کے صالحین کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے اور ان کا تعارف کرانے سے واضح ہوا. یعنی کیا کیا گیا؟ ذریت آدم کے صالحین فرشتوں کے سامنے پیش کر دیے گئے. فرشتوں سے کہا گیا کہ یہ بتائیے یہ کون لوگ ہیں. یعنی اعتراض یہی تھا کہ اگر زمین کا اقتدار دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوگا، خون بہایا جائے گا. تو انبیاء اور رسل، مجددین، مصلحین، شہداء اور صالحین کو پیش کر کے یہ پوچھا گیا کہ یہ فرمائیے کہ اگر آپ کا یہ خیال درست ہے تو یہ کون لوگ ہیں. جب انہوں نے اعتراف عجز کر لیا تو پھر آدم سے کہا گیا، جن کو پہلے ہی یہ تعارف کرا دیا گیا تھا، کہ اب آپ بتائیے، ان کو بتائیے. چنانچہ جب یہ سب ہوا اور یہ معلوم ہو گیا کہ خدا کی اس اسکیم کے تحت اس درجے کے لوگ ذریت آدم میں پیدا ہو جائیں گے، اس امتحان کے باوجود اس درجے اور اس مرتبے کے لوگ منتخب کر لیے جائیں گے، جب یہ واضح ہو گیا تو گویا وہ بھید کھل گیا. اور وہ کیا تھا؟ آدم کی تخلیق اور اسے زمین کی بادشاہی عطا کرنے کا جو بھید ذریت آدم کے صالحین کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے اور ان کا تعارف کرانے سے واضح ہوا، وہ یہ تھا، وہ بھید یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو اس اقتدار کے باوجود، یعنی وہ خلافت جس کی وجہ سے فرشتوں نے سوال کیا تھا، جو اس اقتدار کے باوجود ان کی اطاعت پر قائم رہے. یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ حضوری ہے، براہ راست نگرانی ہے، ہر وقت دیکھا جا رہا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ انحراف کرے، اگر کرتا ہے تو فوراً ٹوک دیا جاتا ہے. اگر یہ صورت حال ہے تو ظاہر ہے کہ پھر امتحان نہیں برپا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین کا اقتدار دے دیا. اقتدار دے دیا کا مطلب یہ ہے کہ مداخلت نہیں ہوگی، کچھ قوانین بنا دیے گئے ہیں، ان کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی بسر کیجیے، اپنے فیصلے خود کیجیے، ہدایت دی جائے گی، رہنمائی کی جائے گی، مقصد بتایا جائے گا، منزل متعین کر دی جائے گی، لیکن روز روز کی مداخلت نہیں ہوگی. جب یہ اصول بتا دیا گیا اور غیاب میں بھی ڈال دیا گیا، یعنی حقائق نظر نہیں آ رہے، آنسو افلاق کیا ہو رہا ہے یہ واضح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آثار سب واضح ہیں لیکن بہرحال ذات خداوندی کو دیکھا نہیں جا سکتا. حضوری کی وہ صورت بھی نہیں ہے جو فرشتوں کو یا مثال کے طور پر بعض معاملات میں جنات کو بھی حاصل ہے. یہ صورتحال ہے جس میں اگر اقتدار ہے اور اس اقتدار کو کوئی شخص غلط استعمال نہیں کرتا، یعنی پھر بھی اطاعت پر قائم رہتا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے واضح فرمایا ہے. وہ بھید یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو اس اقتدار کے باوجود ان کی اطاعت پر قائم رہیں. یہ مقصد ظاہر ہے کہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک اطاعت کے مقابلے میں سرکشی کو گوارا نہ کیا جائے. یعنی پھر صبر کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. اگر اقتدار دیا ہے اور پیش نظر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون اقتدار کے باوجود اطاعت پر قائم رہتا ہے، صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، اپنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، علم اور بصیرت کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، اپنی باغ خواہشات کے ہاتھ میں نہیں دیتا، اگر یہ دیکھنا مقصود ہے، تو پھر سرکشی بھی ہوگی یعنی ایسا تو نہیں ہوگا کہ سب کے سب لوگ اطاعت پر آ جائیں، سرکشی ہوگی، سرکشی کو پھر گوارا کیا جائے گا۔ یعنی گویا جواب یہ ہوا کہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ فساد ہوگا اور خون بہے گا، سرکشی پر لوگ اتریں گے اور ان کو اس کا موقع دینا پڑے گا کہ براہ راست مداخلت کر کے ان کو نہ روکا جائے، یہ ہوگا، یہ اس امتحان اس اسکیم کا لازمی تقاضا ہے، لیکن اس کے بغیر جو کچھ پیش نظر ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پیش نظر کیا ہے؟ وہ پیش نظر یہ ہے کہ اقتدار کے باوجود اطاعت پر کون قائم رہتا ہے۔ یہ مقصد ظاہر ہے کہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک اطاعت کے مقابلے میں سرکشی کو گوارا نہ کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جاننے کے باوجود کہ فساد برپا ہوگا آدم کو بنانے اور زمین کی بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یعنی یہ بات کہ فساد ہوگا یہ فرشتوں نے بھی بتا دی، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آدم کو بناؤں گا اور زمین کا اقتدار دوں گا اور ارادہ و اختیار دے کر بھیجوں گا اور خود غیاب میں رہوں گا، یہ اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ فرمایا۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ اس اسکیم کے تحت اس کے بغیر اطاعت کا امتحان نہیں ہو سکتا تھا، اور فرشتوں کو بتا دیا کہ یہ اسکیم ہرگز ناکام نہ ہوگی۔ یعنی اس وقت کیا کیا گیا ہے؟ اس وقت اس اسکیم کے جو نتائج نکلنے والے ہیں، مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے، جس درجے کی شخصیات پیدا ہونے والی ہے، ان کو ممثل کر کے دکھا دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جو چیز پیش نظر ہے وہ اس سب کچھ کے باوجود حاصل ہو جائے گی۔ یعنی اتنے فساد کے باوجود، اس قدر انحرافات کے باوجود، یہ غیاب، یہ اقتدار، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس اسکیم میں جو چیز پیش نظر ہے وہ بہرحال حاصل ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے اذن سے صالحین کی ایک بڑی جماعت جنت الفردوس کے لیے منتخب ہو جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کرنا ہے وہ اس سب کچھ کے باوجود ہو جائے گا، یہ جواب دیا ہے فرشتوں کے اعتراض کا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید میں ہی جانتا ہوں؟ یعنی یہ بات مجھ پر واضح ہے، میں اپنے علم سے جانتا ہوں کہ یہ اسکیم کامیاب ہو جائے گی، تمہاری نگاہ اس کے ایک پہلو پر تھی، میں اس کے دوسرے پہلو سے بھی واقف ہوں، میں نے یہ گوارا کیا ہے کہ سرکشی ہوگی، انحراف ہوگا، اقتدار کو پا کر اس کا غلط استعمال کیا جائے گا، میں نے یہ گوارا کیا ہے، لیکن یہ نتیجہ نکلے گا یہ میں تمہیں آج بتا رہا ہوں اور یہ نکل کر رہے گا۔ مزید یہ فرمایا تھا کہ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو۔ فرشتے کیا ظاہر کر رہے تھے؟ یعنی اپنے اور بنی آدم کے وہ اوصاف جو فرشتوں نے بیان کر دیے تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ فرشتے بظاہر کیا کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آدم کو اگر اقتدار دیا گیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، یہ تو وہ ظاہر کر رہے تھے، یہ انہوں نے الفاظ میں کہہ دیا۔ اپنے بارے میں بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں، ہم سے کسی فساد کا ظہور نہیں ہوا، زمین کا نظم و نسق ہم چلا رہے ہیں اور نہایت خیر خوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں، آپ کے احکام کی تنفیذ ہو رہی ہے، جو مخلوقات یہاں پیدا کرنی ہیں وہ ہزاروں سال میں اسی طرح پیدا ہوتی ہیں، ان کے معاملات سے متعلق اگر کوئی ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے تو ہم ادا کرتے ہیں، اور کوئی فساد زمین پر نہیں ہے، وہ ہم نے پیدا نہیں ہونے دیا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو تسبیح و تقدیس اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور ادنا درجے میں بھی کوئی کجی ہمارے ہاں وجود پذیر نہیں ہوتی۔ یہ دو باتیں انہوں نے کہہ دی تھی، یعنی یہ بھی کہہ دیا تھا، یہ ظاہر ہے، یہ جو فرمایا ہے اس آیت میں کہ وعالم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، یعنی تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بھی مجھ پر بالکل واضح ہے۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ تھا کہ وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپا رہے تھے وہ چیز کیا ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی فرشتوں کا وہ مدعا جس کے بارے میں ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ ادب تے تقاضے سے اسے زبان پر نہیں لائے تھے، یعنی انہوں نے یہ بات الفاظ میں نہیں کہی، لیکن ما فی الضمیر موجود تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ یہ اسکیم روبہ عمل نہ کریں، اس طرح کی صاحب اقتدار مخلوق نہ بنائیں، اور جس طرح ہم زمین کا نظم و نسق چلا رہے ہیں اس کو اسی طرح جاری رہنے دیں۔ یہ اگر آپ دونوں جملوں کو دیکھیں گے، یعنی جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں، اور جو آپ کے پیش نظر تقرر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو اصل میں اس کے باطن کو ان الفاظ سے صاف سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ باطن ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور یہ کہا کہ میں اس چیز سے بھی واقف تھا جو تم ظاہر کر رہے تھے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اصل میں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تم تسبیح و تقدیس میں مصروف ہو، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کے نظم میں تم نے کوئی اختلال پیدا نہیں کیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میری اسکیم دوسری ہے، اور وہ اسکیم یہ ہے کہ میں اب ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو اپنا استحقاق خود ثابت کرے، اور اس سے میں اپنی جنت کو آباد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ فرمایا، ارشاد ہوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ، یعنی یہ تو پہلو یہ تھا کہ یہ اسکیم ہے کیا، اب ایک دوسرے پہلو کے لیے ایک دوسرا واقعہ سنایا۔ وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ انسان کو جو امتحان یہاں درپیش ہوگا، یعنی جب یہ دنیا بنائی اس مقصد کے لیے جا رہی ہے، تو امتحان کی نوعیت کیا ہے، یہ دونوں باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دین کے فلسفے کے لحاظ سے دیکھیں تو ساری گمراہیاں اور سارے انحرافات ان دو باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کو یا تو سمجھتا نہیں ہے، یا سمجھنا چاہتا نہیں، یا اگر کسی حد تک سمجھتا ہے تو اس کے مضمرات کا صحیح ادراک نہیں کر پاتا، چنانچہ وہ تمام تر انحرافات پیدا ہو جاتے ہیں جو فلسفے اور حکمت کی سطح پر بھی سامنے آتے ہیں اور علم و عمل کی سطح پر بھی سامنے آتے ہیں۔ یعنی انسان پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ دنیا ہے کیا، پھر کیا چیز بنائی گئی ہے، غریب ہے، امیر ہے، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس حسن ہے، اقتدار ہے، علم ہے، دولت ہے، اور معلوم نہیں اور کیا کیا کچھ ہے۔ وہ دنیا میں ہر شخص کا استحصال کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ایک عجیب کشمکش ہے جو ہم برپا کر دی گئی ہے، ایک چیز کو درست کیجیے تو دوسری خراب ہو جاتی ہے، یہ کیا دنیا ہے، یعنی بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر یہ اسکیم واضح نہیں ہے کہ بنانے والے کے پیش نظر کیا ہے، تو پھر اگر دنیا کو آپ موت پر ختم کر دیں گے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہی مانا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ رام کی لیلا ہے، یہی مانا جائے گا کہ یہ رومیوں کا تھیئٹر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اصل اسکیم کو سامنے رکھتے دیکھتے ہیں تو اس کی معنویت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا پہلو بھی ہے کہ اچھا، اگر یہ پھر امتحان ہے اور یہ اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب کر رہا ہے، تو امتحان کی نوعیت کیا ہے؟ دونوں چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ تو اب امتحان کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے دوسرا واقعہ سنایا ہے۔ میں نے جس طریقے سے وہاں پر قوسین میں یہ عبارت نکال دی کہ واقعہ اس مقصد کے لیے سنایا جا رہا ہے، اسی طرح یہاں بھی نکال دی۔ قرآن مجید اس کو الفاظ میں بیان نہیں کرتا، یہی قرآن کا اعجاز ہے اور یہی کمال بلاغت بھی ہے۔ یعنی اس نے کیا طریقہ اختیار کیا، اس نے بات جب یہاں تک پہنچا دی کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ باطن کے اندر جو مضمر چیزیں ہیں، جو انکار کا باعث بنتی ہیں، ان میں اس پہلو کو واضح کیا کہ انہیں وہ واقعہ بھی سناؤ جو یہ بتائے کہ ہماری اسکیم کیا ہے، اور اب انہیں وہ واقعہ بھی سناؤ جو یہ بتائے کہ اس اسکیم کے مطابق امتحان کی نوعیت کیا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ استنباط کیسے کیا گیا ہے، یعنی واقعے کی نوعیت سے کیا گیا ہے۔ اگر آپ اب غور کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ پہلے واقعے کے تمام اجزاء اسی بات سے واضح ہوتے ہیں جو میں نے قوسین میں بیان کی ہے، اور دوسرے واقعے کی نوعیت بھی وہی ہے۔ اب میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ واقعہ بھی سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کیا اور اکڑ بیٹھا، اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستكبر وكان من الكافرين۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اسی سے پہلے میں نے وہ الفاظ نکال دیے ہیں اور وہ دیکھیے کیا ہیں، اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ، ابھی اگلا واقعہ ہے، اس پر یہ نوٹ ہے، اصل الفاظ ہیں وَإِذْ قُلْنَا، آیت 30 کی ابتدا میں پہلے اس کے بعد یہ دوسرا اس بات کا واضح کرینہ ہے کہ یہ ایک مستقل واقعہ ہے، یعنی قرآن مجید نے اس کو متصل بعد رکھ تو دیا ہے لیکن اس کی تکرار سے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک واقعہ ہے اور یہ ایک واقعہ ہے، وہ بھی مستقل واقعہ ہے، یہ بھی مستقل واقعہ ہے، یہ اسی واقعے کا امتداد نہیں ہے، یہ بات واضح کر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دو واقعے ہیں تو پھر یہ طے ہونا چاہیے کہ کس کس مقصد سے سنائے گئے ہیں، اسی کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک مستقل واقعہ ہے لہذا ضروری نہیں کہ یہ پہلے واقعے کے بعد ہی پیش آیا ہو، یعنی دونوں واقعات دو الگ مقاصد کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان میں کوئی زمانی ترتیب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب ظاہر ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا، فرشتے اپنی خلقت کے لحاظ سے جن مخلوقات سے ہم واقف ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل مخلوق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کے اس دعوے کی جو ابلیس نے یہ پیش کیا تو تردید نہیں کی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مادے کی جس صورت سے ہم پیدا ہوئے ہیں انرجی کی فارم اس سے برتر ہے، اور فرشتے اس سے بھی برتر مادہ تخلیق رکھتے ہیں، وہ سراسر روح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر ہی ہے جو مجسم ہو گیا ہے، اس میں اگر کوئی مادی پہلو ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نوعیت کا ہے کہ جس طرح مادے کی ایک صورت روشنی بھی ہے، لائٹ بھی ہے، تو یہ محض تفہیم مدعا کے لیے ہے، یعنی اصل حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، ایک برتر مخلوق اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس پر البیان کا نوٹ یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، یعنی سجدے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں، یعنی معبود سمجھ کر پیشانی رکھنا یہ پرستش کے جذبے کا ظہور ہے، اور یہ عبادت کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ سجدہ اسی پہلو سے ہوتا ہے، ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا سر کسی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں، تو تعظیم کا سجدہ جس کا مثال کے طور پر ذکر سیدنا یوسف کے معاملے میں بھی ہوا ہے، یہ سورہ یوسف میں ہم دیکھیں گے، تو یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اب تعظیم کے سجدے میں بھی ایک طرح کی مشابہت پیدا ہوتی ہے سجدہ عبادت کے ساتھ، اس وجہ سے اس نوعیت کی ہر چیز روک دی گئی ہے، سد ذریعہ کے طور پر تعظیم کا سجدہ بھی ہمارے ہاں روا نہیں رکھا گیا، لیکن اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا تو اللہ کے براہ راست حکم سے ہوا، اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم سے اس کی کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہونا اصل میں اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اس لیے اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، یعنی پہلی چیز یہ کہ سجدہ عبادت نہیں تھا، دوسرے یہ کہ اس کا حکم براہ راست اس نے دیا جس نے شرک کو ممنوع قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی شائبہ شرک کا پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اطاعت کا یہ امتحان جس وجہ سے لیا، یہ میں نے وجہ بیان کی ہے، یعنی سجدہ کیوں کرایا گیا، فرشتوں کی اطاعت کا امتحان لینے کے لیے، یعنی جو اصلی مقصود ہے وہ یہ ہے، یہ آدم کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک برتر مخلوق کو خدا حکم دے رہا ہے، اس کا خالق حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنے سے فروتر ایک مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ معمولی امتحان نہیں ہے، ابلیس نے جو معارضہ کیا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امتحان کا پہلو یہی تھا، یعنی یہ دیکھنا مقصود تھا کہ انانیت آڑے آتی ہے یا حقیقت کا اعتراف کر کے اور یہ سمجھ کر کہ حکم دینے والا کون ہے، عالم کا پروردگار، وہی جس نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور فلاں اور فلاں کو نور سے بنایا ہے، یا سراسر روح کو مجسم کر دیا ہے۔ تو اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہونے کے بجائے یہ حکم کہاں سے صادر ہوا ہے، یہ فرمان کس کا ہے، اس کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اطاعت کا یہ امتحان جس وجہ سے لیا وہ یہ تھی کہ اولاً آدم پر واضح ہو جائے کہ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ یہی چیز ہے نا جس کو پھر ہمارے ہاں واضح کیا گیا کہ رنگ، نسل، دولت، اقتدار اور قوت کے لحاظ سے انسانوں کے مابین برتری ایک بدیعی چیز ہے۔ ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ حسن کا شاہکار ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بے پناہ دولت دیتا ہے، شمار نہیں کر سکتے، اس وقت بھی دنیا میں دیکھ لیجیے۔ اقتدار، دنیا میں بڑی بڑی سلطنت آئے عام لوگوں نے قائم کی، اس وقت بھی جو دنیا میں بڑی سلطنتیں قائم ہیں اور جو دنیا پر حکومت کر رہی ہیں ان کو چلانے والوں کی نفسیات کیا ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی امریکہ کا صدر جب رات کو بستر پر لیٹتا ہوگا اور یہ اندازہ کرتا ہوگا کہ کیا طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے کیا جذبات و احساسات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو دنیا میں موجود ہیں، یعنی یہ برتری موجود ہے۔ اس برتری کو کیا اللہ نے سرفرازی بنا دیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ امتحان کے لیے دی گئی برتری ہے۔ اصل سرفرازی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کے حدود کی رعایت میں۔ یہی چیز ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، جس کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں واضح کیا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو بنیاد بنا کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان کیا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس دین میں فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے، حدود آشنائی ہے، اللہ کی اطاعت۔ وہ یہ تھی کہ اولاً آدم پر واضح کیا جائے کہ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ لہٰذا اسے بھی اپنی انانیت کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ حق کے سامنے سر تسلیم کر دینا چاہیے۔ یعنی امتحان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس امتحان سے ہمیں گزار رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز انانیت کے بت کو توڑنا ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ علم و عمل دونوں میں ہر موقع پر انسان کو یہ چیز پیش آتی ہے۔ سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے، انسان کے اندر اپنی ذات کا ایک شعور دیا گیا ہے، اس سے انانیت کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور پھر یک بیک کوئی حق سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ انسان انانیت کے بت کی پرستش کرے گا یا اپنا سر حق کے سامنے جھکا دے گا۔ یہی صورتحال اس وقت فرشتوں کے ذریعے سے واضح کی گئی۔ لہذا اسے بھی اپنی انانیت کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یہ پہلی چیز تھی جو آدم پہ واضح کی جائے۔ ثانیاً وہ یہ سمجھ لے کہ اسے جب اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، تو یہ بات کسی طرح اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی برتر سے برتر مخلوق کو بھی خدا کا شریک سمجھ کر اس کی پرستش کرے۔ یعنی سب سے بڑھ کر شرک کا باعث اگر کوئی چیز دنیا میں ہوئی ہے اور علم و عقل کی روح سے ہو سکتی ہے تو وہ فرشتوں کی پرستش۔ دنیا کی جتنی کچھ بھی دیو مالا ہے، میتھالوجی ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، اسی طریقے سے مشرکانہ مذاہب کا مطالعہ کریں، تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے یا جو کچھ الہامی کتابیں بیان کر رہی ہیں، ان سے قطع نظر کر کے جب لوگوں نے ان کی نوعیت متعین کرنا چاہیے تو ان کو معبود بنا بیٹھے۔ ایک برتر مخلوق جو ایک جانب لامکاں سے اتصال رکھتی ہے، دوسری جانب ہم تک خدا کے پیغامات پہنچاتی ہے، جس کے بارے میں یہ بات ابتدا سے ظاہر ہے کہ انسان کو بتا دی گئی ہوگی کہ عالم کے نظم و نسق کو بھی بہت سی صورتوں میں اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ ان سب چیزوں سے جب انسان واقف ہوتا ہے تو وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ فرشتے تو خدا کے بہت چہیتے ہوں گے، ان کو بڑی برتری حاصل ہے، یہ آسمان پر بھی جاتے ہیں، یہ زمین سے بھی اتصال رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک برتری کا جو تصور ان کے بارے میں پیدا کرتی ہے اس کو پہلے دن توڑ دیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ دیکھو یہ چونکہ مخلوق ہے ان کی کوئی غیر معمولی حیثیت نہیں ہے، یہ ساری برتری کے باوجود ہم ان کو حکم دے رہے ہیں کہ ایک اپنے سے فروتر مخلوق کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اور یہ دیکھ لو کہ انہوں نے سر جھکا دیا۔ تو یہ پہلو ہے جس کو میں نے یہاں واضح کیا ہے۔ ثانیاً وہ یہ سمجھ لے کہ اسے جب اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، یعنی ایک برتر مخلوق جس کے بارے میں انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھا جا سکتا تھا، چنانچہ مشرکین عرب نے یہی کیا، یعنی انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا اور پھر ان کی پرستش شروع کر دی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ثانوی چیزیں وجود پذیر ہوئی ہیں، جیسے حضرت مسیح کے بارے میں غلط تصورات یا سیدہ مریم کے بارے میں غلط تصورات، ان سے زیادہ فطری بنیاد ہے جس پر مشرکین عرب کھڑے تھے۔ اور اگر آپ باقی اقوام کی، جیسے مصریوں کی، جیسے ہندوؤں کی، جیسے یونانیوں کی میتھالوجی دیکھیں، تو یہ حقیقت ہے کہ صرف نام بدلے ہوئے ہیں، اصل میں اسی طرح کی کوئی مخلوق ہے جس کے مختلف تصورات ہیں جن سے وہ مذاہب پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ تصورات پیدا ہو گئے ہیں جن پر شرک کے سارے مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو پہلے دن توڑ دیا گیا، فرشتوں نے اس کا سجدہ کیا، تو یہ بات کسی طرح اس کے شاعن شان نہیں ہے، کسی برتر سے برتر مخلوق کو بھی خدا کا شریک سمجھ کر اس کی پرستش کرے۔ بندگی اور پرستش اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، وہ اگر اس حق میں کسی کو شریک کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی اہانت نہیں کرتا بلکہ خود اپنی بھی اہانت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس حقیقت کا مظاہرہ کرا دیا تھا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں سے شرک سب سے بڑھ کر پیدا ہونے کا امکان ہے، باقی چیزیں تو کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، انسان نے ان کو بھی پوجا ہے، لیکن یہ فرشتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ فرشتے تو بہرحال ایک حقیقت ہے، یعنی وہ ایک مخلوق ہیں، برتر مخلوق ہیں، ذات خداوندی کے ساتھ ایک اتصال کے مقام پر ہیں، ہمارے ساتھ بھی ان کا ایک رابطہ ہے، اور انہوں نے پیغامات پہنچائے ہیں، اور جس طریقے سے جبریل امین کا قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بارگاہ خداوندی میں کیا حیثیت حاصل ہے، متعین سما امین۔ یہ ساری چیزیں تو حقیقت ہیں، یعنی یہ باقی جتنے تصورات ہیں وہ تو انسان کی غلط فہمیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی چیز جو ہو سکتی تھی، جو شرک کی بنیاد بنتی، اس کو پہلے دن توڑ کر رکھ دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کی بھی، بندگی اور پرستش اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، وہ اگر اس حق میں کسی کو شریک کرتا ہے یعنی انسان، تو صرف اللہ تعالیٰ کی اہانت نہیں کرتا بلکہ خود اپنی بھی اہانت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے پہلی بات جو واضح کی گئی وہ یہ واضح کی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نہیں مانا۔ ابلیس، اس پر میں نے لکھا ہے، یہ ابلسا سے افیل کے وزن پر اس جن کا لقب ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یعنی نام تو غالباً وہی صحیح ہے جو قدیم الہامی صحیفوں میں آیا ہے، یعنی عزازیل، جیسے جبریل ہے، جیسے اسرافیل ہے، یا دوسرے فرشتوں کے نام ہیں، تو اس کا نام بھی عزازیل آیا ہے، لیکن یہ اس کا لقب ہے۔ یہ ابلسا سے افیل کے وزن پر اس جن کا لقب ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابلسا کے معنی مایوس اور غمزدہ ہونے کے ہیں، بعض لوگ اسے فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن میں صراحت ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، یعنی قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، عربی زبان کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات استثناء بتا دیتا ہے کہ پیچھے جو بات بیان کی گئی ہے اس میں اور لوگ بھی شامل تھے، تو یہاں استثناء نے بتا دیا کہ جب سجدے کا حکم دیا گیا تو یہ فرشتوں کو بھی دیا گیا اور جنات کو بھی دیا گیا، یعنی دونوں برتر مخلوقات کو دیا گیا، دونوں کو جھکا دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جن اور جنوں کے بارے میں تصورات، یہ بھی شرک کا باعث بنے ہیں اور فطری بنیاد رکھتے ہیں، اور یہی صورتحال فرشتوں کے بارے میں ہے۔ تو پہلے دن یہ حقیقت انسان پر واضح کر دی گئی تھی، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ انسان نے پھر وہی کیا جس کا اندیشہ تھا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتا کہ اس کائنات کا پروردگار ہے جس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اور اگر کسی اور کے سامنے سر ڈالنا ہے تو اس کے حکم پر ڈالنا ہے، اور اصل چیز اس کی اطاعت اور اس کا تقویٰ ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ساری سرفرازی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں جان سکا۔ تو ابلیس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جنات میں سے تھا۔ ارشاد ہوا ابا واستکبر وکانا من الکافرین، یعنی اس نے کیا کیا، وہ نہیں مانا، اکڑ بیٹھا، اس نے انکار کیا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا. اس پر میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کیونکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے فرشتوں سے زیادہ دور نہیں ہیں، اس لیے انہیں جب سجدے کا حکم دیا گیا تو علی سبیل تغلیب جنات بھی اس حکم میں شامل تھے. استثناء سے یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے، اور یہ عربی زبان کے اسالیب میں ایک معروف اسلوب ہے، اس میں کوئی غرابت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے، فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ. پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید میں ہی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے، اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کیا اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.